بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، اس عظيم رسالة کے شرح کا درس جاری ہے. آج کے درس سے ایک نئے باب سے آغاز کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، التفسير، تفسير کے متعلق ہم ان چیزوں پر بات کریں گے. نمبر ایک، معنی التفسير، تفسير کا معنی کیا ہے. نمبر دو، تفسیر کی قسمیں. نمبر تین، السلام ورحمۃ اللہ، تفسیر کا علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے. نمبر چار، تفسیر قرآن کرتے ہوئے مسلمان پر کیا واجب ہے. شروع سے، نمبر ایک، تفسیر کا معنی کیا ہے. نمبر دو، تفسیر کی کتنی قسمیں ہیں. نمبر تین، تفسیر قرآن کرتے وقت مسلمان پر کیا فرض ہے. نمبر چار، نمبر تین، تفسیر قرآن کا علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے. نمبر چار، تفسیر کرتے ہوئے مسلمان پر کیا فرض ہے، کہ اسے کس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. نمبر پانچ، تفسیر قرآن میں مرجع کیا ہے، ریفرنس کیا ہے، کس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے. نمبر چھ، تفسیر میں جو اختلاف موجود ہے سلف سے، تفسیر قرآن میں جو سلف سے اختلاف ثابت ہے اس کی نوعیت کیا ہے. نمبر سات، قرآن مجید کا ترجمہ کرنا اور اس کا حکم. نمبر آٹھ، قرآن مجید کی تفسیر میں بعض مشہور علماء سلف میں سے، خاص طور پہ صحابہ اور تابعین، تفسیر قرآن میں سے بعض مشہور صحابہ اور تابعین میں سے چند صحابہ اور تابعین کا نام لیں گے، اور ان کے متعلق، ان کی زندگی کے متعلق چند اہم باتیں بیان کریں گے. تو آج کے درس کا آغاز تفسیر کے معنی سے کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، التفسیر لغتا، تفسیر لغت میں، عربی زبان میں لنگوسٹیکلی، تفسیر کا معنی ہے من الفسر وهو القشف عن المغطى. یہ لفظ فسر سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے ڈھکی ہوئی چیز کو کھول دینا. القشف، کھول دینا، المغطى، ڈھکی ہوئی، ڈھپی ہوئی چیز. تو اب جب کسی ڈھپی ہوئی چیز، چھپی چیز کو کھول دیتے ہیں تو وہ چیز واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وفی الاصطلاح، اصطلاح میں علماء کے قول کے مطابق تفسیر کا معنی ہے بیان معانی القرآن الکریم، قرآن کریم کے معانی کا بیان کرنے کو تفسیر کہا جاتا ہے. تفسیر کا کیا معنی ہے؟ قرآن مجید کے معنی کو بیان کرنے کا مطلب ہے تفسیر قرآن. تفسیر کی قسمیں شیخ صاحب نے بیان نہیں کی، میں بیان کر دوں تاکہ بات آسان ہو جائے، اور یہ بات میں بیان کروں گا مقدمۃ اصول التفسیر لابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے مقدمۃ اصول التفسیر. اس کتاب کی شرح شیخ ابن عثیمین نے خود کی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی شرح میں سے آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ مختصر سا رسالہ ہے. جو کتاب ہے آپ کے سامنے، یہ مختصر سا رسالہ ہے، میں اس کی شرح کر رہا ہوں. اس میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بعض چیزیں بیان نہیں کی، تو شیخ صاحب نے مقدمۃ التفسیر کی شرح میں، جو اس سے بڑی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں تفسیر کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک، تفسیر تعرف العرب من کلامها، وہ تفسیر جو عرب اپنی زبان سے جان لیتے ہیں، عربی قرآن یہ سنتے ہیں اور پتہ چل جاتے ہیں ان الفاظ معنی کیا ہے. واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہمیں ترجمے کی ضرورت ہے، عربی کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جان لیتے ہیں. تو اپنی زبان سے جاننا یہ ایک طریقہ ہے تفسیر، تفسیر قرآن کا. اس کی مثال شیخ صاحب نے بیان کی، وہو ما یعرف فی اللغہ، جو لغت میں جان، مثل الکہف والعرش والسرر ومنضودہ والطلح وما شبہ ذلک. اب کہف کسے کہتے ہیں؟ غار کو کہتے ہیں، عرش تخت کو کہتے ہیں، طلح، منضود، یہ ساری چیزیں جو عربی زبان میں معروف ہیں. تو عرب جو ہے وہ جب یہ لفظ سنتے ہیں تو ان کو معنی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن عجم جو ہے اس معنی کو سمجھنے کے لیے ان کو ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے. والثانی، دوسری قسم تفسیر کی، تفسیر لا يعذر احد بجهالته. قرآن مجید میں اس چیز کی تفسیر، اگر کوئی شخص اس تفسیر کو نہ جانے تو اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس تفسیر کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ دوسری قسم ہے. یہ کون سی چیز ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہ ہوا تفسیر ما یجب اعتقاده او العمل به. یہ اس چیز کی تفسیر جس پر عقیدہ لانا لازم ہے، واجب ہر مسلمان پر، او العمل به، یا جس پر عمل کرنا فرض ہے. سبحان اللہ تعالی برکات، عقیدہ اور عمل، عقیدہ اور عبادات، فرض عبادات، ارکان اسلام دوسرے لفظوں میں. تو ان چیزوں کی تفسیر ہر مسلمان پر فرض ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا قیام کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں جاہل تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ میں جاہل تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. لا الہ الا اللہ کہ ارکان کیا ہے؟ میں جاہل تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. لا الہ الا اللہ پہ عمل کیسے کرنا؟ میں جاہل تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. یہ کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں چلے گا قیامت کے دن. کلمہ توحید پر عمل کیسے کرنا ہے؟ کلمہ توحید مطابق زندگی کیسے بسر کرنی ہے؟ یہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیسے ہونا چاہیے؟ اس عقیدے کے تقاضا کیا ہے؟ اس عقیدے کے دلائل کیا ہے؟ یہ عقیدہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں، ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا فرشتے موجود ہیں؟ قرآن مجید سے پتہ چلے گا فرشتے موجود ہیں. تو یہ علم ہے. جو لوگ کہتے ہیں فرشتے موجود نہیں ہیں وہ جاہل ہیں. کیا قیامت دن وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ فرشتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرشتے موجود نہیں تھے، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ فرشتے موجود ہیں. ارکان ایمان کا ایک رکن ہے الایمان بالملائکہ، کہ فرشتے موجود ہیں. یہاں پر ایک اہم بات میں بیان کرتا چلوں، العذر بالجہل کے متعلق. اس کی دو ایکسپشنز ہیں، استثناءات ہیں. نمبر ایک، حدیث عہد بکفر، کہ ایک شخص نئے مسلمان ہوا ہے، نو مسلم ہے، ابھی اس کے کفری عقائد باقی ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ عقیدہ کیا ہے مسلمان کا، اس کو پتہ نہیں کہ کلمہ توحید کا تقاضا کیا ہے. اس نے کلمہ زبان سے تو پڑھا ہے، لیکن پھر بھی چائنیز ہے مثال کے طور پہ، بدھسٹ تھا، کلمہ پڑھا ہے، صبح اٹھ کے وہ اپنے بدھ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، اس کو نہیں پتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اب اس کے بعد حرام ہو گئی ہے. کلمہ توحید کا تقاضا ہی ہے، اس پر فرض ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ اس طرح کر رہا ہے، کیا وہ کافر ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ وہ نئے مسلم، نو مسلم ہے، حدیث عہد بکفر ہے، اس کے اندر باقی عقائد، باطل عقائد باقی ہیں. تو آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو دائرہ سے ہم سے خارج ہو جائیں گے. دوسری ایکسپشن جو ہے، دوسری شرط جو ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی جنگل یا کسی ایسی بستی میں رہتا ہو جہاں پر اس کو علم نہ پہنچا ہو، اگر کوئی بھی انسان کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر علم نہیں پہنچا ہے، تو اس شخص کا عذر تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. لیکن ایک شخص شہر میں رہتا ہے، دلی شہر میں رہتا ہے، یا کراچی میں رہتا ہے، یا جدہ میں رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ یا رسول مدد کہنا شرک ہے یا نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں کہ قبر کا طواف کرنا شرک ہے، مجھے میں نہیں جانتا ہوں، کہ اس کا عذر چلے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ بہانا چلے گا اس کا؟ کیا دہلی میں کوئی وہاں پہ عالم نہیں جس نے منع کیا اس سے؟ کیا کراچی میں کوئی عالم جس نے منع کیا اس چیز سے؟ کیا جدہ میں کوئی عالم نہیں جس نے یہ کہا کہ یہ شرک ہے؟ کوئی جواب ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کوئی جواب نہیں. لیکن وہ شخص جو جنگل میں رہتا ہے یا بستی میں رہتا ہے جہاں پر کوئی علم نہ پہنچ سکا ہو, جہاں پر بجلی بھی نہیں ہے, کوئی راستہ بھی نہیں جانے کا, جنگل ہے مثال کے طور پہ, اس کے پاس عذر ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی فطرت پر تو زندہ ہے لیکن تفاصیل نہیں جانتا. وہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تفسیر قوله تعالی وہ اقیم الصلاۃ, جیسا کہ وہ اقیم الصلاۃ کی تفسیر. تو کوئی شخص اگر کہیں میں نہیں جانتا کہ نماز کیسے قائم کرنی ہے تو اس کا بہانہ نہیں چلے گا, کیونکہ نماز فرض ہے. جیسے عقیدہ کے مسائل فرض ہیں تو نماز عمل ہے, عبادت ہے, ارکان اسلام کے بعد دوسرا رکن ہے. کوئی شخص کہے میں نماز نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے, وہ مسلمان ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے, جو یہ نہیں جانتا کہ شراب حرام ہے؟ وہ کہتے شراب حرام ہے, پر میں نہیں جانتا شراب حرام ہے. تو ان چیزوں کو جاننا فرض ہر مسلمان پہ. فیجب علینا, شیخ صاحب فرماتے ہیں فیجب علینا ان نعرف معنى اقامۃ الصلاۃ التي امرنا بها, تو ہمیں ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم جانیں کہ ہم نماز کیسے قائم کریں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. وكذلك ما يجب علينا اعتقادك الايمان بالرسل ونحوهم فانه لا يعذر عن جهالته. والثالث, تيسري قسم تفسير يعلمه العلماء, هو تفسير جو صرف عالم جانتے ہیں. طریقہ دیکھیں, پہلے عرب جانتے ہیں زبان سے, دوسری ہر مسلمان پر فرض ہے جاننا, یعنی کہیں کہ میں جانتا نہیں ہوں. تیسری وہ تفسیر جو علماء جانتے ہیں, مثل جیسا کہ العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ويتعلق بذلك من احكام. السلام ورحمه الله وبركاته. اب عام اور خاص, عام کیا ہوتا ہے, خاص کیا ہوتا ہے, مطلق کیا ہوتا ہے, مقید کیا ہوتا ہے, ناسخ کیا ہے, منسوخ کیا ہے؟ کیا ہر مسلمان جانے پر فرض ہے؟ نہیں, ہر مسلمان پر فرض نہیں کہ وہ جانے. اگر وہ جان لیتے تو اچھی بات ہے, نور علی نور ہے. نہیں, پہلے بنیادی چیز کو جاننا ضروری ہے, ایمانیات کیا ہے, اعتقاد کیا ہے, فرائض کیا ہے اس کے اوپر. جب یہ جان لے تب اس کے لیے بہتر ہے, طالب علم کے لیے, اس مسلمان کے لیے, کہ وہ آگے بڑھے اور یہ جان لے کہ عام کسے کہتے ہیں. اگر عام اور خاص سامنے آمنے سامنے تو اس کس پہ عمل کرنا چاہیے؟ اسے کہتے ہیں اصول فقہ کا علم. اصول فقہ کا علم کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن مجید ہی تو ہے. یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا یا زمین سے نکلا ہوا علم نہیں ہے, یہ قرآن مجید ہے. اس کی بنیاد سنت رسول اللہ علیہ وسلم, اس کی بنیاد ہے قرآن اور صحیح حدیث, اس علم کی بنیاد ہے. اور اس علم کو سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اصول فقہ کا علم انہوں نے ایجاد کیا ہے, اور اس علم سے اگر طالب علم اس علم کو سیکھنا شروع کر دے تو اس کے سامنے ایسے علم معرفت کے دروازے کھلیں گے, خاص طور قرآن مجید کی تفسیر میں جو ہمارا اپنا موضوع ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے. اور یہی وہ علم ہے جو ایک عالم کو دوسرے سے نمایاں کرتا ہے. دیکھیں علماء سب پڑھتے ہیں قرآن اور حدیث, یہ بنیاد ہے, لیکن آخر وہ کون سی چیز ہے جس سے ایک عالم زیادہ سمجھتے ہیں, ایک عالم کم سمجھتا ہے, ایک عالم کا علم وسیع ہے دوسرے کا تھوڑی سی کم وسعت ہے؟ یہ اصول فقہ کا علم, اصول تفسیر کا علم, جو علم اصول کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا, وہ مضبوط ہوتا ہے. اسے میرے بھائیوں سے یہی گزارش ہے, حضرات و سامعین سے, اپنا علم جو ہے اس کی ایک بنیاد بناؤ. اگر آپ کی بنیاد اچھی بن گئی, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, اور بنیاد کے مطابق ہو, پھر آپ کو پریشانی ہونا چاہیے. 10 سال کے بعد دیکھیں, 20 سال کے بعد دیکھیں, آپ کے علم میں ترقی ہوگی. آپ کی علم کی یہ بنیاد جو آپ نے رکھی ہے, اس پر جو عمارت آپ قائم کریں گے وہ ہمیشہ آپ کے کام آئے گی, ساری زندگی آپ کے کام آئے گی. جیسا فرماتے ہیں فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ كُلُّ أَحْدٍ يَعْرِفُ, تو یہ چیزیں جو ہے عام, خاص, مطلق, مقید, ناسخ, منسوخ, یہ ہر انسان نہیں جانتا. وليس واجبا على كل احد بل هو فرض كفايه, وهر مسلمان پر فرض نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں جانے, لیکن یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب ہے اگر کافی تعداد میں مسلمان اس علم کو حاصل کر لیں تو باقی مسلمانوں پر کوئی گناہ نہیں جو اس علم کو حاصل نہیں کریں. اسے کہتے ہیں فرض کفایہ. نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ فرض کفایہ. کیوں؟ بعض لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو آپ پر گناہ نہیں ہے، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور نماز قائم ہو گئی ہے، کون سی نماز؟ نماز جنازہ. کیا آپ پر فرض ہے گاڑی پارک کرے اور نماز پڑھے؟ نہیں. اگر فرض نماز ہوتی تب تو فرض ہے، اسے کہتے فرض عین، فرض نماز، اور اسے کہتے فرض کفایہ. فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے؟ کفایہ اگر کافی تعداد میں مسلمان اس چیز پہ عمل کر لیں تو دوسرے مسلمانوں سے فرضیت ختم ہو جاتی ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں اگر اس پہ عمل نہیں کرتے. اس کی مثال کیا ہے؟ نماز جنازہ. دوسری مثال کون سا علم؟ اصول فقہ کا علم، جس کا تعلق قرآن مجید کی سمجھ سے ہے، تفسیر سے ہے. چوتھے قسم وہ تفسیر لا يعلمه الا اللہ، اللہ اکبر. اور ایسی تفسیر بھی ہے قرآن مجید کی جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں، کوئی عالم بھی نہیں جانتا. کون سا ہو سکتا ہے؟ نمبر دائیں ہاتھ، کون سا؟ بارک اللہ، الحروف المقطعہ. معنی ہے کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. دوسرا متشابہات، یعنی واضح الفاظ میں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی کیفیت، کوئی مخلوق نہیں جانتا کوئی علم. کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، صفت اللہ تعالیٰ کی، یہ ہاتھ کیسا ہے کون جانتا ہے؟ کوئی جان سکتا ہے؟ انبیاء بھی نہیں جانتے علیہ الصلاۃ والسلام، نہیں جانتے، اللہ نے علم نہیں دیا. تو یہ علم اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی اسماء کتنی ہیں؟ اللہ علم، نہیں جانتے ہم. جیسا فرماتے ہیں وہ تفسیر لا يعلمه الا اللہ، چوتھے قسم وہ تفسیر جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. فمن ادعى علمه فهو كاذب، جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں علم جانتا ہوں وہ جھوٹا ہے. كما جاء في بعض الفاظ الاثر مثل العلم بحقائق صفات الله عز وجل وكيفيتها، اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقائق اور کیفیت، یہ وہ علم جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وكذلك العلم، اس کی دوسری مثال، وكذلك العلم بحقائق ما اخبر الله به عن يوم القيامه عن اليوم الاخر وعن الجنه والنار وما اشبه ذلك. قیامت کے دن ہمارا ایمان ہے کہ ہوگا کہ نہیں، کیسا ہوگا، اس کی حقیقت کوئی جانتا ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین تانبے کی ہوگی، کیا یہ تانبا جو ہمارے پاس ہے جس کو ہم جانتے ہیں؟ نہیں. سورج آسمان پہ ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، کیا یہی سورج ہوگا؟ اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے. انسان پسینے ڈوب رہا ہوگا، یہاں پہ پسینے اگر بہتا تو بہ جاتا ہے، وہاں پر پسینے اپنے پسینے ڈوب رہا، وہ کون سی چیز جو پسینے کو سمیٹ کر رکھے گی آپ کے پاس؟ اس لیے اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا. جنت ہے، جنت میں کیا ہے؟ سیب ہے، پھل ہے، کیا یہی پھل ہے جو ہم کھاتے ہیں؟ حقیقت کیا ہے پھلوں کی؟ اللہ اعلم، اس کی تفسیر کوئی نہیں جانتا. جہنم ہے، جہنم میں ویل ہے، وادی ہے، نعوذ باللہ من جہنم ومن حرها. تو جہنم کی حقیقت کوئی جانتا ہے؟ نہیں. جہنم کلام کرے گی، بولے گی حل من مزید، حل من مزید، کیسے بولے گی؟ زبان سے بولے گی؟ اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. بارک اللہ فیک. تیسرا پوائنٹ تھا قرآن مجید کے تفسیر کا علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں وتعلم التفسير واجب، تفسیر قرآن کا علم حاصل کرنا واجب ہے. لقوله تعالى، ارشاد باری تعالى، اس کی دلیل، كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب، سورة الصاد آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو ہم نے تم پر نازل کی ہے برکت والی ہے. کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، مبارک کتاب ہے. کیوں نازل فرمائی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تدبر کریں. وليتذكر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے، سمجھ والے نصیحت حاصل کریں. تو قرآن کی برکت کس چیز میں ہے؟ تدبر میں ہے. اور ہمارے تفسیر کا درس جو انشاءاللہ ہم سنیں گے اور پڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے سب ایک ساتھ کہ ہم تدبر کیسے کرنا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو ایک خاص طریقے بتاؤں گا تدبر کے، اگر انشاءاللہ آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ ہم میں سے سب جتنے بھی ساتھی ہیں انشاءاللہ، چاہے وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں دنیاوی اعتبار سے، تو وہ تدبر کریں گے قرآن مجید کا انشاءاللہ. ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ قرآن مجید پر ہم عمل کیسے کریں. ان دروس کا مقصد یہی ہے کہ تفسیر کو سمجھنے کے بعد، تدبر کرنے کے بعد، قرآن مجید ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے. قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، زندگی بدلتی نہیں ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا. اگر فرق پڑتا ہے بہت دیر سے جا کے پڑتا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں مثال دوں گا صحابہ کرام کی، بعض مثالیں دوں گا. دیکھتے ہیں کس طریقے سے قرآن مجید اثر کیا ہے اور کس طریقے سے تیزی سے انہوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا ہے. قرآن مجید اثر کرتا ہے دلوں پہ، ہمارے دل پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم تدبر نہیں کرتے. اور دوسری دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے دلوں کو کھول دے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں، وہ سمجھ جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور رحمت عام صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کا علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن اس کی تفصیل ہے. تفصیل کس نے بیان کی؟ خود شیخ صاحب نے بھی بیان کی، جو بھی میں نے بیان کی ہے. فرض کفایہ بھی ہے، واجب بھی ہے اور وہی فرض عین بھی، واجب فرض عین بھی، فرض کفایہ بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مطلقاً واجب نہیں ہے، یہ جان لیں. تفسیر کا علم مطلقاً واجب نہیں ہے. شیخ صاحب یہاں اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ تفسیر جو واجب ہے ہر مسلمان پہ، جیسے میں نے بیان کیا مختصر سا رسالہ ہے مبتدی طالب علم کے لیے، اگر طالب علم اصول فقہ بھی پڑھنا شروع کر دے اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو شیخ صاحب نے صرف اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ علم حاصل کرو جو تم حاصل کر سکتے، جو تم پر فرض ہے، عقیدے کا علم اور عبادات کا علم اور اخلاق کا علم، اخلاق کیسے درست کر رہے ہیں قرآن مجید سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس مطلب یہ ہوا کہ فرض کون سا علم ہے؟ عقیدے کا علم، عبادات کا علم. فرض کفایہ کون سا علم ہے؟ اصول فقہ پڑھنا اور ہر وہ علم جو قرآن مجید سے جڑا ہوا ہے، عربی زبان کا علم. کیا فرض ہے پڑھنا جاننا؟ نہیں، فرض عین فرض کفایہ ہے. اصول فقہ کا علم، اصول حدیث کا علم، یہ سارے علوم ان کا تعلق ہے قرآن مجید سے. آپ عربی سیکھتے ہیں کیوں؟ تاکہ قرآن مجید آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. قرآن مجید کو سمجھنے کا نام ہی تفسیر ہے. تو اس عبارت کو درست کر لیں کہ حکم کیا ہے تفسیر کا؟ واجب علی الاطلاق نہیں ہے، واجب وہ علم واجب ہے تفسیر کا جو عقیدہ اور عبادات سے منسلک ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وجہ الدلالہ من الآیت الاولی، پہلی آیت میں سے استدلال کی وجہ یہ ہے، ان اللہ تعالی، کہ اللہ جل شانہ نے، بین ان الحکمت من انزال هذا القرآن المبارک، کہ حکمت قرآن مجید کے نازل کرنے کی، جو مبارک کتاب ہے، یہ ہے، ان یتدبر الناس آیاته، کہ لوگ قرآن مجید کی آیتوں پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. ویتعظ بما فیہا، اور جو اس میں نصیحت ہے اس کو حاصل کی جائے، جو فوائد موجود ہیں، جو پیغام موجود ہیں، ان پیغاموں کو سمجھے اور ان سے نصیحت حاصل کرے اور ان پر عمل کرے. جیسا فرماتے ہیں والتدبر، تدبر کیا ہے؟ والتدبر هو التأمل فی الالفاظ، الفاظوں پر غور و فکر کرنا. کیوں؟ للوصول الى معانیها، اس طریقے سے الفاظوں پر، قرآن مجید کے لفظوں پر غور و فکر کرنا کہ قرآن مجید کہ ان الفاظوں کے معنی تک آسانی سے پہنچا جائے. للوصول، پہنچنا، الى معانیها، ان کے صحیح معنی تک. فاذا لم يكن ذلك، اگر ایسا نہ ہو، یعنی قرآن مجید پڑھیں تو صحیح لیکن معنی کے بغیر، تو کیا ہوگا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں فاذا لم يكن ذلك فاتت الحکمت من انزال القرآن، تو وہ حکمت جس کی وجہ سے اللہ تعالی قرآن مجید کو نازل فرمایا، وہ حکمت فوت ہو جاتی ہے. وصار مجرد الفاظ، پھر قرآن مجید صرف الفاظ کی صورت میں رہ جائے گا. لا تأثیر لها، ان کا کوئی بھی اثر نہ ہوگا. تو ہم نے کیا سیکھا ہے ابھی تک؟ قرآن مجید ہے، الفاظ ہیں، الفاظوں پہ غور و فکر کرنا ہے تاکہ معنی کو سمجھا جائے. سمجھنا کیوں ہے؟ تاکہ اس کی تاثیر ہو دلوں پہ. وہ تاثیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ علم لازمی ہوتا ہے، یاد رکھیں. عمل، تاثیر کے بعد عمل لازمی ہوتا ہے. میں مثالیں دوں گا انشاءاللہ درس کے آخر میں. جیسا فرماتے ولأنه لا يمكن، اور یہ بھی وجہ ہے، لا يمكن الاتعاض بما في القرآن بدون فهم معانی. اور اس لیے بھی تفسیر کا علم جاننا ضروری ہے، قرآن مجید کا تدبر کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید کے پیغاموں سے نصیحت حاصل کرنا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ معنی کو نہ سمجھا جائے. یہ تو پہلی آیت سے شیخ صاحب نے وجہ بیان کی کہ دلیل میں ہم نے کہاں سے لی ہے کہ یہ علم واجب ہے. پہلی آیت میں کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، اس میں دلیل کہاں کہ واجب ہے؟ لیتدبروا فعل امر ہے، بارک اللہ فیک، لیتدبروا فعل امر ہے، ولیتذکروا یہ دوسرا فعل امر ہے، ولیتذکر اولو الالباب. تو فعل امر کس لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے. تو تدبر قرآن واجب ہے. جیسا فرماتے ہیں وجہ دلالہ من آیت الثانی، دوسری آیت میں سے وجہ استدلال یہ ہے، ان اللہ تعالی وبخ اولئک الذین لا یتدبرون القرآن، اللہ تعالی نے ان لوگوں کو ڈانٹا ہے جو لوگ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے. اللہ تعالی فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ اب دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، یہ ڈانٹا ہے کہ نہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جو دلوں کا خالق ہے، مالک ہے، دو انگلوں کے بیچ میں، اللہ تعالی کی دو انگلوں کے بیچ میں انسانوں کے دل ہیں، جب چاہے جس طرف چاہے پھیر دے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ غور و فکر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تعجب کی بات ہے، دنیا میں لوگ ہر چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں، ہر چیز پہ، اگر نہیں کرتے تو قرآن مجید کے لیے وقت نہیں ہے. تعجب کی بات ہے والله. اگر ہم لوگ، ہم سب مسلمان قرآن مجید کو ایسے پڑھیں جیسا کہ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر کے امتحان میں پاس ہوتے ہیں، امت کا کیا حال ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ آج کل بچوں کے امتحان ہے تو بچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، ایک ہی چیز سمجھانی پڑتی ہے، پھر سوال کرتے ہیں. اگر یہ سوال امتحان میں آ گیا، جواب نہیں دیا تو نمبر کم ہوں گے، نمبر کم ہوں گے تو پوزیشن نہیں آئے گی. ہمیں فکر ہے پوزیشن کی، صرف پاس ہونے کی نہیں. اور تعجب کی بات ہے ہمیں فکر نہیں ہے کہ قرآن مجید میں تدبر کریں یا نہ کریں، قرآن مجید کے اندر کیا پیغامات اللہ تعالی نے دیے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی وابستہ ہے، اس کے علاوہ اللہ قسم کھا رہا ہوں کوئی کامیابی نہیں ہے. آپ دنیا میں جہاں پر بھی جانا چاہیں، ترقی کر لیں دنیا میں، جس مقام پر بھی چلے جائیں، اگر اللہ تعالی کے کلام پہ تدبر نہیں کیا، پیغام پہ عمل نہیں کیا، واللہ سب سے بڑی ناکامی ہے. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، جاپان کو دیکھ لیں، دنیا کے اعتبار سے، اکانومی کے اعتبار سے کتنے نمبر پہ ہے؟ دوسرے نمبر پہ ہے امریکہ کے بعد. دو بم بھی گرے ہیں، مٹی بن چکا تھا، اس کی اکانومی بالکل زیرو ہو چکی تھی، لیکن دنیا کے اعتبار سے انہوں نے دنیا میں غور و فکر کیا ہے، تدبر کیا ہے، ایک ایک چیز کو انہوں نے سمجھا ہے، اس کے لیے محنت کی ہے، اور ان کی محنت کو اللہ تعالی نے ضائع نہیں کیا، اگرچہ وہ کافر کیوں نہیں ہے. دنیا میں تو وہ مقام پہ پہنچ گئے، اعلی مقام پہ ہے. آج اگر ہم جاپان کو دنیا سے نکال دیں تو شاید ہمارے گھر کی یہ لائٹ بھی نہ جلے، ہمارا چولہا بھی نہ جلے، شاید ہم گاڑی پر سوار ہو کر یہ درس تک بھی نہ آ سکیں. شاید جاپان نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن میرا سوال ہے کیا جاپان کامیاب ہو چکا ہے؟ جس ملک میں مسلمانوں کی پرسنٹیج 1% سے بھی کم ہے، 1% نہیں ہے مشکل سے، اس دنیا کے کیا کریں گے؟ سب پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، اپنے ساتھ کیا لے کے گئے؟ خالی ہاتھ. دنیا میں آئے تھے اور خالیہ دلوں سے چلے گئے ہیں. تو میرے بھائیو ہمارے پاس وہ چیز ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن اللہ کی کلام ہے, ہمارے پاس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہمارے پاس صحابہ اور سلف کا منہج ہے, ہم پھر بھی ناکام ہیں. واللہ تعجب کی بات ہے, کب آنکھیں کھولیں گے ہم؟ جاپان نے دو آنکھ کھولی تھی اپنی, لیکن دو بم گرنے کے بعد. کیا ہم بھی کسی بم کے انتظار میں ہیں؟ کوئی گرے گا تو پھر آنکھیں کھولیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ کوئی مصیبت ہے, آپ جانتے ہیں امت میں کتنے بم گرے ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے, روزانہ کس نے کسی صورت میں بم تو بہت گرے ہیں, لیکن ان بموں سے جانیں نہیں گئی. نفسیات پہ بہت بڑا اثر ہوا ہے, لیکن لوگوں کا ایمان مضبوط نہیں ہوا. جاپان کے بموں نے جاپان کی اکانومی کو مضبوط کر دیا, کاش جو مصیبتیں آج امت پہ ہے امت کے ایمان کو مضبوط کر دیتی. بہرحال شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری آیت میں وجہ دلالہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ڈانٹا ہے ان لوگوں کو جو قرآن مجید کو تدبر نہیں کرتے, اور اس ڈانٹ میں ہر وہ شخص شامل جو تدبر نہیں کرتا. اللہ المستعان. جیسا فرماتا ہے وہ اشارہ الى ذلك من الاقفال على قلوبهم, اللہ نے اشارہ کیا کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں. وعدم وصول الخير الیہا, اللہ اکبر. دیکھیں تالے کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ جب کسی پہ تالا ہوتا ہے اس تالے کی وجہ سے آپ اس چیز تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں. یرحمک اللہ, پہنچ سکتے ہیں؟ اس دیوار دروازے پہ تالا ہو تو ہم اندر آ سکتے ہیں؟ نہیں. پھر درس بھی گیا, کب ہم اندر آئے ہیں؟ جب یہ تالا کھلا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالی نے تالے کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ کوئی بھی انسان خیر کو نہ پا سکتا ہے نہ عمل کر سکتا ہے جب تک اپنے دل کے تالے نہ کھولے قرآن مجید کے لیے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وکان سلف الامہ علی تلک الطریقہ الواجبہ, اس سلف کی امت صحابہ کرام تابعین ومن تبعین بحسن الی یوم الدین, بہترین تین زمانے والے لوگ اسی واجب راستے پر ہی تھے. کون سا واجب راستہ؟ قرآن مجید تدبر کا, عقیدہ کا علم, عبادات کا علم, بنیاد علم بچے بچے کو آتا تھا. آج شرمندگی کی بات ہے کہ اکثر بڑے سفید داڑھے مسلمانوں کو بھی نہیں آتا یہ علم. یتعلمون القرآن, کے سلف قرآن مجید کے علم حاصل کرتے, الفاظ و معانی, لفظ کا بھی اور معنی کا بھی. لأنهم اس لیے, بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن, اس لیے وہ معنی کو لفظ و معنی دونوں کو سمجھتے تھے تاکہ وہ قرآن مجید پر عمل کر سکے آسانی سے. کیسے کریں؟ على مراد اللہ, دیکھیں اس پہ اس کو انڈر لائن کر لیں. لأنهم بذلك تدبر سے یہ فائدہ ہوگا, يتمكنون من العمل بالقرآن, قرآن مجید پر عمل کر سکیں گے. على مراد اللہ, اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے کی مراد کی, اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے اس آیت سے؟ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ اگر تدبر کیا ہے اور آپ تدبر صحیح ہے, صحیح کب ہوگا؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی مراد تک پہنچے گے. اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا اس لیے دیا ہے. لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن, کیونکہ اس چیز پہ عمل کرنا جس کے معنی کا پتہ ہی نہ ہو, جس کے معنی کا علم ہی نہ ہو, تو اس پر عمل کرنا ناممکن ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مراد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ونحن أقرب إليه من حبل الوريد, ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. ایک آیت, دوسری آیت, وہو معکم اینما کنتم, جہاں پر بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تیسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرمائے الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اب ان تین آیتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ شہ رگ کے زیادہ قریب ہے, یعنی ہر جگہ موجود ہے, وہ انسانوں کے ساتھ ہے, ہر انسان کے ساتھ ہے, ہر جگہ موجود ہے, یا عرش پر مستوی, صرف عرش پہ ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ ہم جب تدبر کریں قرآن مجید کے ان تینوں آیتوں کو دیکھیں گے اور صحابہ کرام کے اقوال صرف کے اقوال دیکھیں گے تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کی مراد کا علم ہو جائے گا. تو جب ہم نے دیکھا ہے صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کو دیکھا ہے, اور تابعین و اتباع التابعین کے اقوال کو دیکھا ہے, تو پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مراد کیا تھی ان تین آیتوں میں سے؟ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اچھا, باقی جو دو آئے تھے اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی ضرورت تھی, یہ میں جب بات کروں گا نا متشابہ اور محکم کی, یہ پورا باب شاہ صاحب نے باندھا ہے, اس میں تفصیل بیان کروں گا میں کہ ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے مومنوں کا. جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور رحمت اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے, اس کے سامنے جو لوگ اپنا سر خم کرتے ہیں وہی سچے اور پکے مومن ہیں. جو ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے ہیں نا کسی عالم کے قول کسی امام کے قول کے پیچھے, ان کے ایمان میں کمزوری ہے, یہ دلیل ہے اس کی. برحال شیخ صاحب فرماتے ہیں, وقال ابو عبد الرحمن السلمی, ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں, فرماتے ہیں حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن, بعض صحابہ جو ہمیں قرآن مجید پڑھاتے تھے انہوں نے ہم سے بیان کیا. حدثنا كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما, جیسا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عبداللہ بن مسعود رضي الله عنهم معروف صحابہ, وغيرهما, اور ان کے علاوہ بھی باقی صحابہ جنہوں نے ہمیں قرآن مجید پڑھایا ہے. انهم كانوا اذا تعلموا القرآن, انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آیات, کہ وہ لوگ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیتوں کا علم حاصل کرتے, لن يجاوزوها, آگے نہ بڑھتے دس آیتوں سے, حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل, جب تک کہ ان آیتوں میں سے دس آیتوں میں سے وہ اچھی طرح جان نہ لیں سمجھ نہ لیں علم اور عمل دونوں کو. قالوا, صحابہ کرام نے فرمایا, فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا, تو ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیا جان لیا سمجھ لیا علم کو اور عمل کو جميعا دونوں کو. علم کو بھی جانا ہے صرف سنا نہیں ہے, اسے کہتے ہیں تدبر کیسے کرنا ہے. جب تدبر کر لیا اور اس کا اثر براہ راست دل پر پڑا پھر عمل بھی لازم آیا. قال شیخ الاسلام, اچھا یہ جو بات ہے شیخ صاحب نے یہاں پر ریفرنس نہیں دیا, یہ ابن جریر طبری نے اپنے مقدمہ تفسیر میں اس قصے کو بیان کیا ہے, اور ابن تیمیہ نے بھی فتاوی میں اس قول کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام دس آیتوں سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان آیتوں کا علم اور عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ نہ لیں. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, اب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, والعادة تمنع, اور عادت منہ کرتی ہے, ان يقرأ قوم كتابا في فن من العلم, کہ کوئی بھی قوم کوئی بھی گروہ کوئی بھی لوگ کسی بھی فن کے متعلق کوئی علم حاصل کرے کوئی کتاب پڑھے, كالطب والحساب, جیسا کہ میڈیکل کا علم یا حساب کا علم, ولا يستشرحوه, اور بغیر سمجھ کے ایسے پڑھ لیں. دیکھیں مثال دیکھیں ذرا, میڈیکل کا علم بغیر سمجھنے کے کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں, پانچ سال میڈیکل کالج میں ہم پڑھتے اور سڑتے رہے, سیدھی سی بات ہے. پڑھنا سڑنا کا مطلب کیا ہے؟ کہ آئے دن امتحان ہوتا تھا اور ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رکھنا تھا اپنے نالج کو اپنے علم کو, اور جو چیز سمجھ نہیں آتی تھی وہ ہم زبردست سمجھتے تھے, کسی سے بھی استاد سے پوچھ لیا ساتھی سے پوچھ لیا کسی سے پوچھ لیا, اللہ کے لیے ہمیں بتایا, اس کا معنی ہے کہ امتحان آنے والا ہے. سبحان اللہ, آپ جانتے ہیں کہ انسان کے جسم یا باڈی جو ہے انسان کی, اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم نے سیکھا ہے میڈیکل میں, کیوں؟ تاکہ یہ علم ہماری سمجھ میں آ جائے. اتنی دیکھیں ضرورت, دیکھیں انسان کے مردہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا کوئی اہم بات نہیں ہے, لیکن کیوں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا؟ اس لیے تاکہ یہ علم آسان ہو جائے, تاکہ ہم اس علم کو سمجھ سکیں. تعجب کی بات ہے, بغیر سمجھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا, بغیر سمجھ کے کوئی حساب نہ پڑھ سکتا نہ پڑھا سکتا ہے, بغیر سمجھ کے کوئی انجینئر نہیں بن سکتا. کوئی بھی فن دیکھ لیں علم کا, شیخ صاحب فرماتے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, بغیر سمجھنے کے اس کی شرح جاننے کے اس کی تفصیلات جاننے کی وہ علم علم نہیں رہتا. فکیف بکلام اللہ تعالی, اللہ اکبر. تو پھر اللہ تعالی کے کلام کے متعلق کیا خیال ہے کہ بغیر سمجھنے کے, بغیر اس کی شرح تفسیر جاننے کے کوئی اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں, انجیکشن لگانا کب سیکھا ہے؟ جب میں نے جانا کہ کہاں لگانا ہے اور کیسے لگانا ہے. عمل کب کیا میں نے؟ جب میں نے سیکھا ہے, جب کوئی سکھانے والا تھا اور جب کوئی مریض بیچارہ بھی تھا جس کو میں نے لگایا ہے. ظاہر پہلی دفعہ کسی کو لگانا تو تھا نا, تو تھا کوئی بیچارہ, لیکن کس کے سامنے لگایا ہے؟ اکیلے نہیں, استاد کے سامنے لگایا ہے تاکہ وہ دیکھے مجھے بتائے یہاں پہ لگائیں اور ایسے لگائیں, سوئی کیسے ہونی چاہیے تاکہ غلط نہ ہو, جگہ بھی غلط نہ ہو. تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو انسان کی رگ بند ہو سکتی ہے, اس کے خون کی نالی میں لگ سکتا ہے, کمپلیکیشن ہو سکتی ہے, لیکن استاد کے سامنے لگایا ہے تو غلطی کے چانسز کم ہیں زیادہ ہیں؟ کم ہیں. یہ بات کیوں کر رہا ہوں, آگے تفصیل بیان کروں گا کہ قرآن مجید کا علم بھی حاصل کرنا ہے تو اس کی صحیح سورس سے حاصل کرنا ہے, ہر ارے غیرے سے نہیں, اپنی مرضی سے نہیں. وہ نہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہی معنی ہے, ہرگز نہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فکیف بکلام اللہ تعالی الذی هو عصمتہ, تو اللہ تعالی کے کلام کے متعلق کیا خیال ہے, جو ان کی عصمت بھی ہے, جن ان کی عافیت بھی ہے, ان کی کامیابی بھی ہے. کامیابی جڑی ہے قرآن مجید سے, اللہ تعالی کے کلام سے. وہ بھی نجات مساعدت ہوں, اور اسی قرآن سے ان کی نجات ہے, ان کی سعادت ہے, ان کی خوشیاں اسی چیز سے وابستہ ہیں, ان کی کامیابی قرآن مجید سے وابستہ ہے. وہ قیام دین و دنیا ہوں, اور ان کے دین اور دنیا کا قیام کس چیز پہ ہے؟ قرآن مجید پہ ہے, ان کی بنیاد ہی قرآن مجید ہے. یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور میڈیکل کا علم ہے یا انجینئرنگ کا علم ہے, حساب کا علم ہے, اس میں بڑی تفصیل سے جاتے ہیں, گھس جاتے ہیں اور اس پہ علم حاصل کرتے ہیں. میرے بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میڈیکل کا علم نہ حاصل کریں, لیکن شرم کی بات ہے ہم میڈیکل کے علم میں مائکرو سرجری تک پہنچ جائیں, مائکروسکوپ کے اندر دماغ کی رگوں کو جوڑنا عام بات نہیں ہے. والله جو اب آنکھوں سے نظر نہیں آتا مائکروسکوپ کے نیچے اس کو جوڑتے ہیں, یہاں تک ہم پہنچے ہیں. سیل کے اندر کیا ہے, خلیے کے اندر کیا ہے, نیوکلس کے اندر کیا ہے, ڈی این اے کیا ہوتے ہیں, جین تک ہم پہنچ چکے ہیں. سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے, وہ مسلمان سائنٹسٹ ہیں لیکن یہ نہیں جانتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی کیا ہے. کیا ہمارا حساب نہیں ہونے والا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ جو بنیاد ہے اسلام, ایمان, توحید کی, اس کو جاننے کے بغیر کوئی شخص جنت میں جا سکتا ہے؟ جس چیز کی بنیاد پر انسان کی کامیابی جڑی ہوئی ہے اس چیز سے ہم غافل ہیں, اور جو دنیا کی جس چیز کے دنیا سے تعلق ہے ہم پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. میرے بھائی میں ڈاکٹر ہوں, میں نے مرنا ہے, دنیا چھوڑ کے جانا ہے, میڈیکل میرے ساتھ جائے گی, وہاں پر کوئی انجیکشن آپریشن کرنے کچھ کرنا ہے, کچھ بھی نہیں, کیا ساتھ جائے گا؟ وہ عمل جو میں نے سیکھا ہے, جو میں نے سمجھا ہے. کہاں سے سیکھا سمجھا ہے؟ قرآن مجید سے, صحیح حدیث سے. کس سے؟ سلف سے, اپنے علماء سے. یہ ساتھ جائے گا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے جنازے میں تین چیزیں شامل ہوتی ہیں, دو واپس چلی آتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے. دو واپس چلی جاتی ہیں, کیا ہے؟ الاہل و مال, اس کے اہل و عیال, اس کے رشتہ دار, اس کے احباب, اس کے پیارے دوست احباب سب چھوڑ کے جاتے ہیں. وہ مال ہی, اس کا مال چھوڑ کے. کوئی بھی شخص جتنا پیارا باپ کیوں نہ ہو, ملٹی بلینئر ہے, وہ ایک ڈالر, ایک ریال, ایک روپیہ قبر میں نہیں رکھے گا, مال سب واپس جائے گا. اور رہے گا کیا چیز تیسری؟ عملہ. یاد رکھے عمل ہمارے ساتھ ہوگا بس. اچھا عمل ہے تو اچھا ملے گا آپ کو, برا عمل ہے تو پھر آپ اچھائی کا انتظار نہ کریں. اور اچھائی اور برائی, برائی کی تمیز کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے, کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن مجید کے علم سے. جیسا فرماتے ہیں ویجب علی اہل العلم, اب اہل علم پر واجب ہے, ان يبينوه للناس کہ قرآن مجید کو کھول کھول کے بیان کریں لوگوں کے لیے، عن طریق الكتابة او المشافہ، تحریرا یا تقریرا، لکھا لکھوی صورت میں، کتابی شکل میں یا قولی صورت میں، تقریر میں، دروس میں، محاضرات میں، کوئی بھی طریقہ ہو، نصیحت میں، زبان سے ہو یا لکھنے سے ہو. لقوله تعالى اس کے دلیل ارشاد باری تعالی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ، جب اور جب اللہ تعالی نے عہد لیا ان لوگوں سے جو کہ اللہ تعالی نے کتاب عطا فرمائی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم پر لازم ہے، واجب ہے کہ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرو، ولا تکتمونه، اور اسے چھپاؤ نہیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 187 شسا فرماتے، وتبیین الکتاب للناس شامل، اور قرآن مجید کی تبیین وضاحت لوگوں کے لیے شامل ہے، لتبیین الفاظ و معانی، کہ لفظ بھی بیان کی جائے وضاحت کے ساتھ اور معنی بھی، فیکون تفسیر القرآن، تو اس لفظ و معنی کو جاننے سے تفسیر قرآن ہم جان لیں گے، مما اخذ اللہ العہد علی اہل العلم ببیانہ، اور جو عہد اللہ تعالی اہل علم سے لیا کہ وہ علم لوگوں تک پہنچاؤ قرآن مجید کا، کہ قرآن مجید کہ ان الفاظ اور معنی کا کیا معنی ہے، اس کو بیان کرنا کیسے بیان کرنا ہے، تو اس طریقے سے یہ فرضیت مکمل ہوتی ہے. والغرض من تعلم تفسیر، شیخ صاحب فرماتے ہیں، والغرض، اور غرض کیا ہے، من تعلم التفسیر، کی تفسیر کا علم حاصل کرنے سے، قرآن کی تفسیر کا علم حاصل کرنے سے کیا غرض ہے، کیا فائدہ ہے؟ نمبر ایک، هو الوصول الى الغایات الحمیدہ، کہ ہم پہنچیں قرآن مجید کی جو بہترین مقاصد ہیں، والثمرات الجلیلہ، اور جو عظیم ثمرات ہیں، وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، التصدیق باخباره، کہ قرآن مجید کی جو خبر ہے اس کی تصدیق کرنا. دیکھیں، جو قرآن کی خبر کی تصدیق نہیں کرتا وہ کافر ہے. جو خبر قرآن مجید میں آئی ہے ہر مسلمان پر فرض اس کی تصدیق کرنی ہے، خبر ہوتی اس تصدیق کرنے کے لیے ہے. یہ کوئی دنیا مخلوق کی خبر نہیں ہے کہ ہمیں شک و شبہ، سچ بھی ہو سکتی ہے جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خبر ہمیشہ سچ ہے. اور قرآن مجید میں یا تو اخبار ہے یا احکام ہے، اخباروں کی تصدیق کی جاتی ہے، اور احکام یا تو امر ہے یا نہیں ہے، امر پہ عمل کیا جاتا ہے اور نہیں سے رکا جاتا ہے. جیسا فرماتے ہیں، وہی التصدیق باخباره والانتفاع بها، نمبر ایک، خبروں کی تصدیق کرنا، صرف تصدیق کرنا کافی نہیں، والانتفاع بها، اور ان خبروں سے فائدہ بھی اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دی ہے جنت کی، بس خبر کافی تھی جنت کی؟ جنت کو حاصل بھی کرنا ہے، حاصل بھی کرنا ہے. ایک مرتبہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، ہاتھ میں اسے کنکر اٹھائے ہوئے ہیں، اور دعا اللہ تعالیٰ سے کرے، اللہم زوجنی بالحور العین، کنکر سے کھیل رہے ہاتھ میں، تو کہے اللہ تعالیٰ میری بس حور سے شادی کرا دے، میری حور سے، جنت کی حور سے، دنیا کی حور سے نہیں. تو سیدنا عمر نے فرمایا ہے کہ منگنی تو بڑی بلند جگہ پہ کی ہے، لیکن مہر کے لیے کچھ کیا ہے کہ نہیں؟ بغیر مہر کے شادی ہوتی ہے؟ تو مہر کے لیے محنت کرو، تب جا کے حور ملے گی، پتھروں سے کنکر سے کھیلنے سے حور نہیں ملنے والی. نمبر تین، وتطبیق احکامه الوجه الذي اراده الله، اور قرآن مجید کی احکام کی تطبیق، یعنی عمل کرنا، اگر امر ہے تو فرض ہے یا مستحب ہے، اگر نہیں ہے تو محرم ہے یا مکروہ ہے، یہ کیسے جانیں گے ہم؟ یہ احکام جانیں گے تب ہم عمل کریں گے. تطبیق کہتے ہیں عمل کو، کہ عمل کیسے کریں. وہ تطبیق احکام ہی، کیونکہ احکام عمل کرنا، الوجہ کس طریقے سے، الوجہ الذي اراده الله، اس صورت سے، اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اس سارے کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے، لیعبد اللہ علی بصیرہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بصیرت، علم اور یقین کے ساتھ کی جائے، یہ نتیجہ ہے. قرآن جی تفسیر کیسے کی جاتی ہے؟ تدبر سے. تدبر کیسے کیا جاتا ہے؟ ابھی وقت ختم ہو چکا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور بنیادی چیزیں تدبر کے بیان کر دیتا ہوں، تفصیل اگلے درس میں انشاءاللہ ہوگی. قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے، براہ راست صحابہ کرام کے دل پر اثر ہوتا ہے. اور اثر کرنے کے بعد فوراً بعد فوراً عمل ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، سنا، جانا، سوچا، سمجھا، دل پہ تاثیر ہوئی، فوراً عمل ہوا. کتنے سٹیپس ہیں؟ سنا، جانا، سوچا، سمجھا، تاثیر ہوئی دل پہ، عمل ہوا. یہ چھ سٹیپ ہیں، یہ چھ درجات ہیں قرآن مجید کی تدبر کے. آئیے دیکھتے ہیں، ایک عملی مثال دیتے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں یہ بڑا پیارا قصہ ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک اچھائی اور بھلائی نہ پاؤ گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو گے. بتائیں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بھلائی نہیں پا سکتے تم لوگ، اے سننے والے، اے مومنوں جن پر قرآن نازل ہوا ہے، جب تک کہ اپنی محبوب چیز، پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. یہ آیت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سنی، جب سنی فوراً بغیر بیوی سے مشورہ کیے ہوئے، بغیر کسی سے مشورہ کیے ہوئے سوچا، پہلے سنا آیت کو، پھر جانا کہ اللہ تعالیٰ کا قول حق ہے، پھر سوچا کہ میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے محبوب ہے، جو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہوں، سب سے مہنگی ترین چیز کیا ہے میرے پاس. پتا چلا کہ بیروحا کا باغ مدینے کا سب سے مہنگا ترین باغ تھا، وہ سب سے اچھا باغ. سمجھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے پہ یہ دوں گا تو بھلائی ضرور ملے گی. دل پہ اثر ہوا، فوراً گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو میرا باغ ہے بیروحا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ آپ کے حوالے ہے، جہاں پر آپ چاہیں، جہاں پر آپ مناسب سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیں. اللہ اکبر. ارجو بر و ذخرا عند اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائیں گے. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال دیکھیں، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخن بہت ہی اچھی بات ہے، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، یہ سودا نفع بخش، فائدہ مند سودا ہے. دو مرتبہ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھاگ دینا، چیز گئی ہی آئی ہے، دنیا کی چیز تو گئی ہے، سب سے پیاری چیز گئی ہے، لیکن آیا کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. آیا کیا ہے؟ جنت کا باغ. اچھا سنیں، وقد سمعت ما قلت، اور میں نے سنا جو آپ نے کہا، وانی ارى ان تجعلها في الاقربين، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو جو قریبی رشتے دار ہیں، مسکین ہیں، ان کو دے دیں. اللہ اکبر. فقال ابو طلحہ، افعل یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا حکم ہے سراکھو، اس کی تعمیل ہوگی. فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ وابن عمہ، تو اپنے رشتے داروں میں اور چچا بھائیوں میں تقسیم کر دیا. وفی لفظ جعلها فی حسان بن ثابت وابی بن کعب، دوسرے لفظ میں آیا ہے اسے حسان بن ثابت کو دیا اور ابی بن کعب، ان دونوں صحابہ میں تقسیم کر دی. یہ حدیث بخاری حدیث نمبر 1461 اور مسلم حدیث نمبر 998. اس حدیث میں عمل کیا تھا؟ باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دے، کون سا باغ جس سے زیادہ پسندیدہ تھا، محبوب تھا. کب ایسے کیا؟ جب دل پہ اثر ہوا. اثر کب ہوا؟ جب سمجھا، اس سے پہلے سوچا، اس سے پہلے جانا، اور اس سے پہلے سنا. ایک روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے جب اپنے باغ میں گئے تو آواز دی اپنی اہلیہ کو باہر آ جائے، سبحان اللہ، اندر داخل نہیں ہوئے، اب میرا نہیں رہا. ارے ابو طلحہ اندر آ جائے، کیا ہو گیا؟ نہیں اندر نہیں آ سکتا ہوں میں، آپ باہر آ جائیں اور جو سامان آپ کا اپنا ذاتی وہ اٹھا کے آئیں، یہ اب باغ ہمارا نہیں رہا. بچے کہہ رہے تھے، ان کی جیبوں میں کچھ کھجور کے دانے تھے جیب میں، بچے آئے وہ کھجور کے دانے جیب سے نکال کر ان کے ہاتھوں سے اٹھا کر اس باغ میں رکھ دیے اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر اس باغ کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کھجور، جب یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے دے دیا ہے تو ایک کھجور اٹھانا بھی بھاری تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے، محبوب ترین چیز، اور اس میں سے ایک کھجور بھی نہیں اٹھے. بچے کھیل رہے ہاتھ میں، بچے روتے ہیں، روتا رہے، اب جب اس پر ہمارا حق نہیں ہے تو بچوں کیسے دے سکتا ہوں میں؟ اچھا اب یہ پتہ نہیں کہ یہ شوہر عظیم ہے صحابی، یا یہ صحابی ان سے بڑھ کر عظیم ہے. ایک مرتبہ نہیں پوچھا کہ ابو طلحہ تو نے کیا کیا ہے؟ جب اللہ کے راستے میں دے دیا ہے تو اس عظیم عورت نے سوال نہیں کیا کہ آپ نے کیوں کیا ہے. اللہ کا راستہ تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اچھا دے گا. یہی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، یہاں پر باغ کو قربان کیا، جنگ احد میں اپنے دائیں ہاتھ کو قربان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کرتے کرتے ان کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا تھا. یہ وہی صحابی جو کہتے تھے نحرد نحر کا یا رسول اللہ، مشہور قصہ ہے، نحرد نحر کا، بار بار رسول کے سامنے آتے اور اس طریقے سے آگے ہو جاتے ہیں، پھر اس طریقے سے ہر طرف سے. آپ نے فرمایا کہ ابو طلحہ عرض کرتے ہیں نحرد نحر، اے اللہ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری گردن آپ پر قربان ہے کہ آپ گردن سلامت رہے، اگر کوئی تیر کہاں سے آتے تو میری گردن کو چاک کر دے اور آپ وسلم محفوظ رہے. ارے بھائی، وہ عظیم لوگ ہیں، باغ چلا گیا جو سب سے محبوب تھا، جسم کا ٹکڑا چلا گیا، جان بھی چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ بھی منظور ہے. یہ کب ہوا؟ جب قرآن مجید میں دل پہ جا کے براہ راست اثر کیا. یہ قرآن آج ہمارے پاس بھی موجود ہے، واللہ وہی آیات ہیں جو اس زمانے میں صحابہ کرام سنتے تھے. ہمارے دو کانے صحابہ کرام کے بھی دو کان تھے، ہماری دو آنکھیں ان کے بھی دو آنکھیں تھے، ہمارا ایک دلوں کا بھی ایک دل تھا، لیکن ان کے دو دل نہیں تھے، ان کے چار کان نہیں تھے، ان کے چار آنکھیں نہیں تھیں، ہماری طرح بشر تھے، ان کے بھی خواہشات تھیں، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کی بھی زندگی تھی، دنیا تھی. وہ قربان کرنا جانتے تھے، دینا جانتے تھے، اور ہم محفوظ کرنا جانتے اور لینا جانتے ہیں. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. ایک عملی مثال چھوٹی سی، ہمیں سے کتنی لوگ ہیں جو گاڑی چلاتے ہیں، جو ڈرائیونگ جانتے ہیں، ہاتھ اوپر کر ادھر پتہ چل جائے، ماشاءاللہ 50% سے زیادہ ہیں. کیا آپ نے صبح اٹھتے براہ راست گاڑی چلانا شروع کر دی؟ گاڑی کب چلائی آپ نے؟ وہ کون سے سٹیپس ہیں جس سے آپ نے گاڑی چلانا شروع کر دی آپ نے؟ ان چھ سے علاوہ نہیں ہے، اب دنیا میں کوئی عمل بھی دیکھ لیں. گاڑی چلائی اس سے پہلے، خواہش پیدا ہوئی، آپ کو ضرورت پڑی نا گاڑی کی، دل نے چاہا کہ نہیں چاہا؟ اس سے پہلے آپ نے سمجھا ہے، اس سے پہلے آپ نے سوچا ہے، اس سے پہلے آپ نے جانا ہے، اس سے پہلے آپ نے سنا گاڑی بھی موجود ہے جو چلائی جاتی ہے، آپ کو پتہ چلا نا کہیں سے؟ یہ چھ سٹیپس جو ہے، دنیا کا کوئی علم بھی ہو، انہی کے ذریعے سے انسان عمل کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم انہی چیزوں کے ذریعے سے قرآن مجید پہ عمل کرنا انشاءاللہ سیکھیں گے اور عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روش میں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلم الحمد للہ رب العالمین، وصلی وسلم بارک علی نبی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.